الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ ایک حدیث ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة یہ جو دعا ہوتی ہے اللہ سے مانگنا اللہ سے دعا کرنا یہ ہی ان ریالٹی اصل عبادت ہے دعا ہو العبادہ یہ دعا ہی تو عبادت ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت قرآن پاک کی تلاوت فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ادعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وہ لوگ جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں یستکبرون یعنی کہ گھمنڈ کرتے ہیں یا متکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہیں وہ ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں جانا ہوگا سیدخلون جہنم داخرین یسون عن قریب یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے جو تکبر کرتے ہیں میری دعا مجھ سے دعا مانگنے پر ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور وہ لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو میری عبادت سے متکبرانہ رویہ کرتے ہیں تو سیدخلون جہنم داخرین میں عن قریب یہ ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے اس حدیث کا اصل تو ظاہر ہے مین جو مقصد ہے وہ تو دعا سے ریلیٹڈ اس کے اوپر ایمفسائز کرنا ہی مقصود ہے یہاں پہ ریکوائرڈ ہے کہ جتنی بھی عبادات انسان کرتا ہے اس کا جو کرکس ہوتا ہے جو اس کا نیوکلیس اس کا جو ریئل انگریڈینٹ ہے تمام کی تمام عبادات کا وہ ان ریالٹی اصل میں اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ کا جو مقصد ہے ان سب عبادات کروانے کا ہم سب سے انسانوں سے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بھی جو کمالات اور امتیازات جو ان کی یونیک کوالٹیز ہیں ان سے نوازا ہے ان میں سب سے بڑا جو امتیاز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان ریالٹی اصل میں کمال عبدیت کاملہ کا مقام تھا جو بالکل ہائیسٹ لیول آف مقام عبدیت تھی ان کے اندر وہ اصل میں ان کا اصل یونیکنیس ان کی اصل کوالٹی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ عبدیت جو ہوتی ہے عبد بننا لغوی اعتبار سے یا وکیبلری کے اعتبار سے عبد کہتے ہیں بندے کو یا غلام کو نارملی قرآن میں حدیث میں جہاں بھی لفظ عبد آتا ہے وہاں پہ غلام یا بندہ خادم کچھ بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے بٹ عبدیت ان ریالٹی اللہ کے حضور میں انتہائی تذلل بندگی اسراف بندگی عاجزی لاچاری محتاجی مسکینی اس کا پورا پورا اظہار اور یقین کرتے ہوئے بندے کے دل کے اندر یہ فیلنگ ہو اس کی ایسی ایک ایموشنل کیپیسٹی ہو کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یا جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے یہ سب کا سب تمام مالک کل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے سب کچھ اسی کے قبضے اور اسی کے اختیار میں ہے اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا اسی کے سے ہر چیز کی ہوپ اور ڈیزائر کرنا اور وش کرنا یہ جو فیلنگ ہے اس سب کے سب کا نام اس کا جو پورا مجموعہ ہے اس کا جو یہ سب چیزوں کا اس کا نام اصل میں مقام عبدیت ہے اس کا جو ٹائٹل ہے یا اس کا جو عنوان ہے وہ مقام عبدیت ہے یہ سب جو فیل کرنا انسان کو اپنے دل کے اندر کہ جو کچھ بھی ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ دل کے اندر آنا اصل میں عبدیت ہے اور ایک رول آف قاعدہ ہے ایک نارمل ریالٹی ہے کہ جو بھی چیز اپنے جس مقصد کے لیے کامل یا ناقص سمجھی جاتی ہے جو بھی اس دنیا میں اس پورے یونیورس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی کریشن ہے، کوئی ایون مشینری ہے، کوئی لیونگ تھنگ ہے، نان لیونگ تھنگ ہے، اس کی اپنی جو ٹاسک ہے اس ٹاسک کے اعتبار سے اس کا معیار، اس کا اسٹینڈرڈ جانچا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک گھوڑا ہے، اس کا جو ان ریالٹی جو اصل مقصد ہے وہ سواری ہے اور اسپیڈ ہے، تیز رفتاری ہے. تو اس کا اچھا ہونا یا برا ہونا اس گھوڑے کا وہ اس کی اسپیڈ کے اوپر، اس کی سواری کے اعتبار سے ہی ناپا جائے گا یا دیکھا جائے گا، اس کو جج کیا جائے گا. اسی طرح کوئی گائے بھینس ہے، اس کا اصل جو مقصد ہے ان ریالٹی وہ دودھ دینا ہے انسان کے لیے یا فیڈ کرنا ہے ہمیں، تو ہم اس کی کوالٹی کو دیکھیں گے. جی ایک بھینس ہے مثال کے طور پہ، یہ کتنے لیٹر دودھ دیتی ہے؟ ایک نارمل سی بھینس ہوگی، کوئی 20 لیٹر دیتی ہوگی، کوئی 25 لیٹر دن میں دودھ دیتی ہوگی. تو اس کی کوالٹی آف جو بریڈ ہوگی جو اس جانور کی، وہ ہم دیکھیں گے. تو کیسے دیکھیں گے؟ کہ اس کا جو جس مقصد کے لیے اسے ہم یوز کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں، وہ اس مقصد میں کتنی کارآمد، کتنی بینیفیشری ہے ہمارے لیے. اسی کے اعتبار سے اس کریشن کی مقصد جو اس کا ہوتا ہے، کوئی ایون مشینری ہو، کوئی ایون موبائل فون ہو، کوئی گاڑی ہو، گاڑی کی اگر دیکھا جائے، ایک ہائیلی لگژری کار ہوتی ہے، اس میں لگژری کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، کوئی اسپورٹس کار ہوگی، اس میں اسپیڈ کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. جو بھی جس مقصد کے لیے کریٹ کیا گیا ہے جس چیز کو، اسے اسی کے مطابق جج کیا جائے گا. اور جو انسان ہے ان ریالٹی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو پیدا کیا، ہماری تخلیق کا جو مقصد تھا، وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری کریشن کا مقصد دراصل عبدیت کا مقام تھا، یعنی ہمیں صرف اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیعبدون، کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بندے بن جائیں. یہ ہماری کریشن کا مقصد تھا اصل میں. اور اسی لیے ظاہر ہے سب سے افضل اور اشرف انسان جو ہوگا وہ وہی ہوگا، اور سب سے اکمل جسے کہا جاتا ہے، جسے کامل وہ نصیب ہوگا، وہ ظاہر ہے انسانوں میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، کیونکہ انہیں وہ جو کمال عبدیت جس کے جو اکارڈنگلی ہمیں انسانوں کو جج کیا جائے گا، وہ تو سب سے اس کے اوپر فائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہوگی. اور انہیں بھی جج کرنے کا معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں بھی ان کی مثالیں دیں، جہاں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین خصائص اور کمالات اور جو آپ کے مرکلز تھے، معجزات تھے، وہ سب بھی جہاں پہ اللہ نے مینشن کیے، وہاں سب سے جو معزز ترین لقب، جو ٹائٹل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چوز کیا، وہ عبد ہی کا تھا. اللہ نے جہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کوئی کوالٹی بیان کی، جب کوئی خاص ان کے لیے ایک اسپیشیلٹی یا ان کی خصوصیت بیان کی، تو وہاں پہ لفظ عبد کا استعمال فرمایا. جیسے کہ جب معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ. اب معراج کا واقعہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی قسمت میں آیا، اور انہوں نے ٹریول کیا ود ان سپلٹ آف اے سیکنڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور وہاں پہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے اس بندے کو ٹریول کروایا، تو وہاں پہ عبد کا لفظ آیا. پھر اسی طرح اسی معراج میں ہی جب آگے پہلے یہ سبحان الذی اسرا بعبدہ بنی اسرائیل کے اندر، تو فرام مکہ ٹو لیلا من المسجد الحرام المسجد الاقصا، مسجد اقصا تک کا ٹریول ہوا، اور پھر مسجد اقصا پر جب سدرۃ المنتہا آسمانوں میں ٹریول کیا، تو سورہ نجم کے اندر کیا آتا ہے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اور وہاں پہ بھی لفظ عبد کا استعمال ہوا کہ ہم نے اس سے اٹھایا، جیسے الی عبدہ، اپنے عبد کو اٹھایا، اپنے بندے کو اٹھایا. تو لفظ عبد کا استعمال دوبارہ ایک اس یونیک کوالٹی کے لیے استعمال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر ایک تیسری جگہ پہ جہاں پہ سورہ فرقان میں قرآن پاک کی نازل ہونے کا واقعہ آتا ہے، تنزیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ ہم نے اس بندے پر، اس عبد پر اس فرقان کو نازل کیا. اور اسی طرح سورہ کہف کے اندر آتے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ہم نے اپنے اس بندے عبد پر کتاب کو نازل کیا. تو بہرحال یہ جگہ جگہ ہمیں قرآن پاک میں جو اللہ نے مثالوں سے سمجھایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہمیں تو پیدا ہی عبادت کے لیے اللہ کے کیا گیا، اور یہی عبادت کا جو عبدیت کا جو کامل تھا ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور رول ماڈل تھا ہمارے لیے، اور پھر اس عبدیت کا جو کامل عبدیت کو اچیو کرنے کا معیار وہ تو ظاہر ہے عبادات کے ذریعے ہمیں بتایا ہی گیا، لیکن اس عبادات کا بھی جو مقصد تھا، جو نیوکلیس تھا، وہ کیا تھا؟ جیسے کہ اس روایت میں آیا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہم نے ابھی پڑھی، اس کے اندر کیا تھا؟ دعا ہوا عبادہ، اس تمام کی تمام جو عبادات ہے، یہ عبدیت کاملہ کا آنا، اچیو کرنا، اس کا اچیو کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ سے دعا کرنا ہے، ہوا عبادہ، یہ ہی اصل میں عبادات ہے، عبادت کا جو جان ہے وہ اصل میں دعا کرنا ہے اللہ سے، تو دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خاص طور سے اس روایت میں پتہ چلا۔ اسی طرح سے یہاں پہ ایک دوسری روایت بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مخ العبادہ، دعا کو عبادت کا مغز، اس کا یعنی جوہر، اس کا جو برین ہوتا ہے، وہ فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تمام کی تمام عبادات کا مغز ہے، یعنی کہ برین ہے، ایک برین کے بغیر باڈی کام ہی نہیں کر سکتی، اگر کسی کا برین ڈیڈ ہو جائے تو وہ بندہ سمجھے فالج ہو گیا، کومے میں چلا گیا، وہ بندہ کچھ بھی، اس کی کوئی باڈی پارٹ بھی کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح سے عبادات جتنی بھی ہوں گی ان کا تمام کا تمام کا جو مغز ہوگا، جو برین ہوگا، وہ دعا ہوگی، اگر دعا ہی کامل نہیں کا طریقے سے کرنے کی کوشش کی جائے گی تو تمام کی تمام جو عبادات ہوں گی ان کا اصل میں مقصد فوت ہونے کا خطرہ ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیئن اکرم اللہ من الدعاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز دعا سے زیادہ اکرم نہیں ہے، کریم نہیں ہے، عزیز نہیں ہے، اللہ کو کوئی بھی چیز اتنی پسند نہیں ہے جتنی کہ اللہ کو دعا پسند ہے، اللہ سے دعا مانگنے والے کا جو مقام ہے اسی لیے وہ بہت ہی بلند ہے۔ اور اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے، جسے دعا کرنا اللہ سے آ گیا، جسے دعا کی اسٹیچر کا، اس کے اسٹیٹس کا پتہ لگ گیا، اس کے لیے تمام کی تمام جو ابواب الرحمہ ہے، رحمت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے گئے، سمجھ لیں، جس کو دعا کی سمجھ آ گئی اپنی زندگی کے اندر، اس کے لیے تمام کی تمام رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور اس روایت میں یہ بھی فرمایا کہ وما سئل اللہ شیئن یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیۃ، کہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگو، یعنی کوئی دعا اللہ کو اتنی محبوب نہیں ہے جتنی اللہ سے عافیت کی دعا کرنا ہے۔ عافیت کا مطلب ظاہر ہے تمام دنیا اور آخرت کی جو ظاہری باطنی انٹرنسک ہیں، نان انٹرنسک ہیں، نظر آنے والی ہیں جو بھی یا نہ نظر آنے والی ہیں، جو آفات ہیں، برائیاں ہیں، ان سب سے سلامتی اور تحفظ، اور جو اچھائیاں ہیں ان کا اللہ سے مانگنا، یہ سب عافیات کے اندر آتا ہے۔ اس میں تمام کی تمام اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور کرم کے بغیر اس کا دنیا میں کوئی آسرا نہیں، اور اصل میں یہی مقام عبدیت ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے، کہ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ہے وہ اللہ ہی کا دین ہے، اللہ ہی کا فضل اور کرم ہے، اور یہی وجہ ہے عافیت کی اللہ سے دعا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، بلوڈ دعا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے ایسا بندہ جو اللہ سے دعا کرنا جس کو آ گیا، اس کے لیے پھر آسمان کے جو رحمت کے دروازے ہیں وہ کھل گئے گویا کہ، اور یہی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، پھر جس بندے کو ایسا نہ آیا اس کے لیے ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آتا ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غصے ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یعنی اللہ کو ایسے بندے پر ناراضگی ہوتی ہے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا۔ اب مزے کی بات یہ ہے، اگر دنیا میں ہم دیکھیں کوئی بھی جاننے والا ہے، جتنا بڑا آدمی بھی ہے، ایون کوئی اولاد ہے، اپنے ماں باپ سے بھی ایک مرتبہ کچھ مانگے گی، دو مرتبہ مانگے گی، چار چھ دفعہ مانگے گی، اینڈ میں وہ بھی تنگ آ کے کہتے ہیں جا مجھے معاف کرو بھائی، میرے سے اب مانگنا بند کرو۔ لیکن اللہ کا ایک سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مقام ایسا ہے کہ اگر جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ اسے یغضب علیہ، غصے کرتا ہے کہ مجھ سے دعا کیوں نہیں مانگتا، تم مانگو مجھ سے۔ یہ اللہ کا ظاہر ہے ایک مقام ہے، اور لک الحمد یا رب العالمین ویرحم الراحمین، یہ تو اللہ کا ایک مقام ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی اللہ کے نزدیک اصل میں مقام عبدیت ہے۔ اور یہی اصل میں کمال بھی ہے. ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسأل افضل العبادت انتظار الفرج, کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو, یعنی دعا کرو وہ فضل و کرم فرمائے, اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر فضل و کرم فرمائے, کیونکہ اللہ کو یہ بات اتنی زیادہ پسند ہے, بلوڈ ہے, محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں. اور فرمایا کہ اللہ کے کرم سے یوں امید رکھو, ہوپ رکھو, ڈیزائر رکھو اللہ کے کرم پر, اور اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ ہر پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے. یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے, افضل العبادت انتظار الفرج. یہ صرف ہوپ کرنا, اللہ سے صرف وش کرنا یا ڈیزائر کرنا ہی کہ اللہ اس برائی کو مجھ سے ٹال دے, یہی سب سے بڑی ترین افضل العبادہ کہا گیا ہے اس کو. اتنی بڑی عبادت ہے یہ کہ اللہ سے یہ ہوپ صرف رکھی جائے کم سے کم. اور ظاہر ہے اس دعا مانگنے کے بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں, کیونکہ ایسی بھی دعائیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء, کہ دعا جو ہے وہ جو مصیبت آ چکی ہے انسان پر اس کے لیے بھی نفع مند ہے, پروفیٹیبل ہے, اور جو آنے والی ہے کوئی برائی خدا نہ خواستہ تو اس کو بھی دور کرنے میں مددگار ہوتی ہے. تو بہرحال اسی لیے فرمایا کہ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء, اپنے دعا کا اہتمام کرو اپنے لیے, اپنی زندگیوں میں دعا کا کو معمول بناؤ. جو مصیبت آنے والی ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹل جائے گی, اور جو آ چکی ہے تو اس کو دور کرنے کا بھی یہ بیسٹ جو ریمیڈی ہے, میڈیسن ہے, وہ یہی دعا ہے. اور یہ ظاہر ہے جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کا ایک اپنا مقام بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ان ربکم حی کریم یستحی من عبادہ من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا, جب اللہ سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کو یستحی, اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے. اللہ یہ اللہ کی شایان شان ہی نہیں کہ کوئی بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے, تو اللہ اسے کچھ نہ کچھ ضرور اس کے بدلے عطا فرماتا ہے. اس لیے اللہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے, اور یہی روایات کے اندر بار بار ایک دوسری روایت میں اسے دعا سلاح المومن کہا گیا, کہ اللہ سے رات دن دعائیں کی جائے, کیونکہ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ اصل میں مومن کا ہتھیار ہوتی ہے. سلاح کہتے ہیں ویپنری کو, جو کسی بھی برائی ناپسندیدہ شے ہو یا کوئی دشمن ہو یا کوئی انوانٹیڈ چیز ہو جو بھی, اس کے حفاظت کے لیے جو ویپنری ہمیں بتائی گئی وہ یہی دعا ہے. دعا سلاح المومن, یہ مومن کا ہتھیار ہے دعا. تو اس دعا کے ذریعے تمام کی تمام چیزیں, مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں ظاہر ہے, اور کچھ چاہیے ہو تو وہ مل بھی سکتا ہے. لیکن دعا جب کی جائے تو ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے کہ اس کا انسان کے دل کے اندر یقین ہو قبولیت کا, ایسا نہ ہو کہ غافل آدمی غفلت والے دل سے دعا کر رہا ہو. اور اس کی بیسٹ ایکسپلینیشن ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہمیں ملتی ہے, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون, تم اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو بالاجابہ, اس دعا کے قبول ہونے کا. وعلموا, یہ جان لو, اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لائن, اللہ جو غافل آدمی ہوتا ہے, یہ بے پرواہی کے اندر دعا مانگ رہا ہوتا ہے, یعنی رٹی رٹائی کوئی الفاظ ہیں, کیونکہ دعا کا جو ورڈز ہوتے ہیں ان اٹ سیلف ان ریالٹی وہ نہیں میٹر کرتے. واٹ میٹرز از, جو انسان کا دل کا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ میٹر کرتا ہے. تو اس دل کا تعلق تبھی ہوگا جب انسان کو یہ یقین ہوگا کہ یہ دعا میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہے سن رہا ہے اور اسے قبول فرمائے گا. تو یہ جب اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا, یہ اصل میں دعا کا صحیح طریقہ ہوگا. جو غافل دل کے ساتھ دعا مانگنا ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقبول دعاؤں میں ہی نہیں آتا, اور اللہ ایسی دعاؤں کو خدا نہ خواستہ قبول نہ بھی فرمائے تو اس کی مرضی ہے. اور اسی لیے اتنا یقین ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ بندے کو یقین ہو, اس کا فیت ہو اللہ پر. اور اس کا اور بیٹر مثال ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں پتہ چلتی ہے, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان شئت ارزقنی ان شئت ولیعظم مسلطا انہ یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب دعا کی جائے تو ایسے نہ کی جائے کہ اللہم یا اللہ میری مغفرت فرما دے اگر تو چاہے, یا مجھ پر رحم فرما دے اگر تو چاہے، مجھے رزق عطا فرما دے اگر تو چاہے، ان شئتا، تو ان شئتا کا لفظ بھی استعمال کرنے سے منع فرمایا کہ یعنی اگر تو چاہے کا مطلب ہی نہیں ہے، اللہ تو چاہے گا ہی نہیں کہ بندے کا کوئی برا ہو، اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، تو اپنی طرف سے یوں ایک عزم، ایک قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں ایسی دعا مانگی جائے کہ بے شک وہ کرے گا، وہی ظاہر ہے جو چاہے گا، لیکن کوئی ایسا ظاہر ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ سے زور زبردستی سے خدا نخواستہ کچھ بھی کروا سکتا ہو، ایسا تو کوئی ہے نہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے شایان شان نہیں ہے کہ ان شئتا اگر تو چاہے کہ الفاظ بھی استعمال کیے جائیں، بلکہ بغیر کسی شک اور تذبذب کے ساتھ، جیسے کہ پچھلی روایت میں آتا ہے انتم یوموکنون، یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے، کوئی شک شبہ کوئی کسی قسم کا شائبہ نہ ہو انسان کے دل میں، اور ظاہر ہے یہ وہی بندہ کر سکے گا جو ہر حال میں اللہ سے دعا کرے گا، ظاہر ہے کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف مجبوری کے تحت دعا کریں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں اللہ سے دعا کریں گے، مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ من سرہ و ان یستجیب اللہ له عند الشدائد فلیکثر دعائی فی الرخاء، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری کسی پریشانی یا مشکل کے وقت میں اللہ میری دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھائی اپنے اچھے دنوں کے اندر اللہ کو یاد کرے، یعنی جو کسی مجبوری کے تحت صرف پریشانی میں کسی مصیبت آ گئی، اب اس سے بچاؤ کے لیے دعا کر رہا ہے، ورنہ سارا سال اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہا، اس کے مقابل، اس کے برعکس، اس کے کمپیریٹیولی ایسا بندہ جو اللہ سے ہر وقت دعا کر رہا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، کوئی نعمت اس کے ہاتھ سے دور نہیں ہے، سب کچھ اس کا پاس اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو اس کا ان ریالٹی اللہ سے ایک تعلق ایسا ہوگا، ایک کنیکشن ایسا ہوگا کہ وہ اللہ سے ظاہر ہے جب مصیبت کے وقت دعا مانگے گا تو اس یقین سے مانگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور پھر دعا کرتے وقت بھی جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ آرام سے، تحمل سے، یہ یقین کے ساتھ دعا کی جائے، جیسا کہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم شریف میں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل فیقول قد دعوت فلم یستجب لی، کہ بندہ ایسا نہ بولے کہ یار میں نے تو یہ دعا کی تھی، میری دعا تو قبول نہیں ہوئی، اس لیے اب میں دعا مانگنا چھوڑ دوں، نہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے کہ یہ شایان شان نہیں، اللہ کا مقام ہی نہیں کہ ہم ایسی گستاخی کریں، ہمیں اللہ سے یقین رکھنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، دعاؤں کو قبول ہونے میں بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے خیر اس میں کہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے حرام کھانے والا جو انسان ہوتا ہے اس کی دعائیں، یا حرام پہننے والا جو ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعائیں قبول نہیں کرتا، کہ وہ ویسے تو بہت ہی پراپاگاندہ حال میں اور مصیبت میں اور ایسا پھر رہا ہے، لیکن جو اس کے پیٹ میں رزق جا رہا ہے، کھانا پینا جا رہا ہے، وہ حرام ہے، اور جو وہ کپڑا پہن رہا ہے وہ حرام کی کمائی سے اس نے پہنا ہوا ہے، جیسے کہ اس روایت میں آتا بھی ہے کہ یار وہ بندہ یا ربی کر رہا ہے، اللہ سے بڑی دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن وہ مطعمہ و حرام ان، وہ مشربہ و حرام ان، وہ ملبسہ و حرام ان، یہ سب کھا پی جو رہا ہے، پہن رہا ہے، سب حرام کی کمائی سے پہن رہا ہے، ایسے بندے کی اللہ دعا قبول نہیں فرماتا، تو حلال کمانا یہ بھی ایک دعا کے لیے پری ریکوزٹ ہی سمجھنا چاہیے، اور بعض ایسی بھی دعائیں ہیں جن کی سے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا توافقوا من اللہ ساعتا یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، کہ اے اللہ سے اپنی کسی بھی مال، اولاد، کسی بھی اپنی نعمت کی برائی کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں بعض اوقات ماں باپ ہوتے ہیں وہ غصے میں آ کے اپنی اولاد کو بد دعا کر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہیں وہ قبولیت کا وقت ہو اور ان کا اپنا نقصان وہ کر بیٹھیں، تو بہرحال اسی طرح سے موت کی دعا اللہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت عطا فرما دے، اللہ سے لا یتمنا احدکم الموت، ایسی موت کی دعائیں اللہ سے نہیں کرنی چاہیے اپنی، کیونکہ یہ زندگی جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اور جتنی عمر ہوگی وہ اسے خیر کہا گیا کہ یرید المؤمن عمرہ الا خیر، المومن کی جو عمر ہے وہ اس کی خیر ہے، ظاہر ہے جتنی زندگی ہوگی تو وہ اسے توبہ استغفار کا بھی موقع ملتا رہے گا، تو اپنے لیے موت کی تمنا نہ کرنے کے لیے خاص طور سے اس حدیث میں منع فرمایا گیا کہ ایسے نہ کیا جائے، اور بلکہ ایک دوسری روایت میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعو بالموت موت اپنا اللہ سے موت کی دعا مت کرو، ولا تمنو، اور نہ ہی اس کی تمنا تک نہ کرو. فمن کان دعین لا بد فلیکل اللہم احینی ما کان الحیات خیرن لی وتوفنی ذا کانت الوفات خیرن لی. اللہ سے اگر دعا مانگنی ہے، بہت کوئی بندہ کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی بہت ہی مصیبت میں، پریشانی میں، کسی موذی بیماری میں مبتلا ہے، اور ظاہر ہے اتنی تکلیف میں ہے کہ اب اس سے زندگی ایک اجیرن ہو چاہتی ہے، لیکن اس حال میں بھی صبر کا جو مقام ہے وہ ظاہر ہے اس پہ اس کو اجر اتنا ملے گا. کوئی بیماری ہے بھی اس کے، تو اپنے گناہ اس بیماری کے ذریعے جھڑنا شروع ہو جائیں گے جیسے کہ روایات سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ سے موت کی تمنا نہ کی جائے، بلکہ اللہ سے یہ کہا جائے کہ اللہ اگر اس زندگی میں میرے لیے خیر ہے تو مجھے زندگی عطا فرما، اگر میرے لیے اس زندگی میں خیر نہیں ہے اور موت میں خیر ہے تو مجھے موت آ جائے لے بے شک، لیکن اللہ سے اس تمنا کے ساتھ کہ نہیں یہ زندگی میں میرے لیے خیر نہیں ہے اس لیے مجھے موت عطا فرما دے، یہ سوچتے ہوئے اللہ سے نہ موت کی دعا کی جائے نہ ہی اللہ سے موت کی تمنا کی جائے. اسے خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور بلکہ ایک دوسری روایت میں یہ تک آتا ہے لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بہ، کہ اپنے اوپر آئی بھی کسی پریشانی کے وجہ سے اللہ سے موت کی تمنا ہرگز پھر بھی نہ کی جائے، اس کے لیے منع فرمایا. کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں زندگی ختم ہوئی وہاں جو توبہ استغفار کے جو بینیفٹ ہے اور جو صبر کا جو ایک اپنا مقام ہے، جو اس کی نیکیاں ہیں، ان سے بندہ آٹومیٹکلی اس کا وہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے اور ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اس لیے موت کی تمنا نہ کی جائے، بلکہ اللہ سے توبہ اور استغفار اور صبر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی جائے، کیونکہ دعا ہو لبادہ اصل جو عبادت ہے وہ ہے ہی دعا. تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اللہ سے دعا کا ایک معمول بنایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے ایسی دعا کی جائے کہ اللہ ضرور بضرور انشاءاللہ تعالی دعا کو قبول فرمائیں گے. کیونکہ اصل جو نیوکلیس ہے تمام کی تمام عبادات کا وہ یہی دعا ہے. تو دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.